نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب میں سے آج جن پیارے صحابی کے حالات پڑھیں گے ان کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی کیسے ہیرے تھے, کیوں قرآن نے بار بار ان کی باتیں کی. آپ سورت فتح کی آخری آیتیں پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صحابہ کرام ایک خوبصورت کھیتی تھے کہ جو آہستہ آہستہ پنپتی گئی, ایک ایک کر کے پودا لگتا گیا اور دین کی کھیتی لگتی گئی اور پھر اسلام پر بہار آ گئی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جو کردار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے قرآن پاک میں پیش کیا اور احادیث کو ساتھ جوڑ لیں تو صحابہ باقی روشنی کے مینارے لگتے ہیں. تو ہم جب بھی کسی صحابی کی کوئی کہانی سنیں تو ایک تو آف کورس سٹوری بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں, بعد میں خود بھی اچھا لگتا ہے. کام کر کر کے پڑھ پڑھ کے ہم تھک چکے ہوتے ہیں بعض دفعہ, تو سٹوری کے لیے ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے تو ایزی لگتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو بامقصد بناتے ہیں تو بہت ساری جھوٹی کہانیاں بھی تو چھوٹ جاتی ہیں نا ہماری زندگی سے. تو اگر کسی کو ڈراموں فلموں اور اسی طرح کی کچھ فکشن کا شوق تھا اور اب آہستہ آہستہ وہ وقت نہیں پا رہا, وقت کا زیاں لگتا ہے, تو یہ جو موضوعات ہوتے ہیں یہ انسان کی اس حس کو بھی تسکین دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب سے فائدہ لینے والا بنائے. شروع کرتے ہیں آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اور کس طرح سے اسلام کے لیے وہ ایک نعمت ثابت ہوئے. اگر آپ ان کے نام پہ غور کریں تو معاذ لفظ وہی ہے جس کو ہم اعوذ باللہ میں یوز کرتے ہیں, عین واؤزال یعنی پناہ کا معنی آتا ہے نا. معاذ پناہ کی بات ہو رہی ہے, بن بیٹا, جبل کہتے ہیں پتھر کو. آپ یہاں سے عربوں کے نام رکھنے کے انداز کو بھی نوٹ کیجئے کہ ان کے نام بعض دفعہ پہاڑوں پہ, بعض دفعہ اونٹوں پہ اور بعض دفعہ کچھ اور چیزوں پہ ہوتے تھے. وہ نام جن میں کوئی شرک نہیں تھا اور وہ نام جن کو بعد میں رکھنے میں اسلام کے کسی بنیادی مضمون پہ چوٹ نہیں پڑتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں صحابہ کو کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن وہ نام جو پہلے تھے محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن بعد میں وہ درست نہیں لگتے تھے. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے عبد الود, ود کا بیٹا, اب ود ان کا ایک بت تھا, یا عبد السوا, سوا کا بیٹا. یہ نام شرکیہ نام تھے. یہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے آج بھی انسان کو کسی انسان سے منسوب کر کے اس کا غلام یا اس کی کنیز یا کچھ اور کہہ دیا جائے تو پھر اس نام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیتے تھے. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے, اب آپ ایک سوال دن میں کریں گے کہ اچھا یہ معاذ نام, اچھا پناہ لینے والا, اچھا پناہ ہے, پہاڑ ہے, تو پھر کیا اس کو رکھے؟ رکھ سکتے ہیں. جب بھی کوئی نام کسی صحابی کا نام ہو جائے تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں, بس سمپل سی بات ہے. کیونکہ یہ چیز ملتی ہے کہ نام کا انسان کی شخصیت پہ بہت اثر ہوتا ہے اور انسان سب سے زیادہ جو چیز سنتا ہے وہ اپنا نام سنتا ہے, تو بار بار اپنا نام سن کر انسان حقیقت میں پھر ویسا ہی ہونے لگتا ہے. تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ایسے نام ہو جن کا بہت ہی خوبصورت معنی ہو, جیسے ساجد, عابد, عبداللہ, عبدالرحمن, کیونکہ ان سے وہ صفات آنے لگتی ہے. اور عورتوں لڑکیوں میں تو آپ دیکھیے ساجدہ, عابدہ, ماجدہ, تو یہ سارے نام ہم رکھتے تو ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں, ہمیں اس کے بارے میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا یہ نام اپنے اندر کوئی معنی بھی رکھتا ہے. تو بہرحال اچھے نام رکھیے بچوں کے بھی اور کبھی ان کے نام بگاڑیے بھی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ ہم نام تو بہت اچھے رکھتے ہیں لیکن پھر اس کو بگاڑ کر بولتے ہیں جس کا نقصان پھر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت کبھی بنتی بھی نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی और एक आखिरी बात कह के हम बुक से पढ़ना शुरू करेंगे कि इनको देखते हुए आप ये देखेंगे कि इस्लाम कबूल करने से पहले ये लोग क्या होते थे। उस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये लोग बाद में इतने बड़े कारनामे अंजाम देंगे। लेकिन जब इस्लाम अंदर आता है तो छुपी हुई सलाहियतें खुल जाती हैं। इससे मेरे और आपके लिए एक अमल की बात है कि अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचाने। मैंने देखा है कि इंसान के अंदर जो खूबियाँ होती हैं ना, कहीं अंदर छुपी होती हैं। हम थोड़ा बहुत ही उसका इजहार कर पाते हैं, लेकिन जो ही कुरान की बारिश दिल पे पड़ती है तो हमारी छुपी हुई सलाहियतें सामने आती हैं कि बस अब हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, मेरे अंदर ये खूबी थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो मास बिन जबल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गवाही है, मेरी उम्मत में हलाल व हराम के मुतल्लिक सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले मास बिन जबल हैं रदी अल्लाह अन्हु। हर सहाबी के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट क्या बताती है। किसी को अल्लाह ताला कोई एक फील्ड दे देता है जिसमें वो महारत हासिल कर लेता है, किसी को दूसरी, और कुछ मैलान भी होता है। इंसान की अपनी इंक्लाइनेशन, उसका अपना जहनी रुझान ऐसा होता है कि उस चीज़ में चला जाता है। तो यहाँ से आपको दीन के बारे में एक बात भी समझ आनी चाहिए कि आज हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ दीनदार नज़र आते हैं तो उनमें से हर एक हर फील्ड का माहिर नहीं हो सकता। कोई किरत अच्छी करता है तो इसका ये नहीं मतलब हो सकता कि उसके ये सारे ही मसाइल भी उसको दीन के आते हैं। तो बहरहाल, हज़रत मास बिन जबल कौन थे, कैसे थे, आइए बुक से पढ़ते हैं। जब जजीरे अरब रुश्द व हिदायत और हक को सदाकत के नूर से चमक उठा तो एक उभरते हुए यसरबी जवान, यसरबी जवान क्या, यसरब में रहते थे, मदीना में रहते थे, मास बिन जबल के ख्यालात में एक तूफान बरपा हो गया। ये अपने हम उम्र साथियों में सबसे ज्यादा जहीन, फतीन, बाहिम्मत और फसीहुल बयान थे, यानी इंटेलिजेंट भी बहुत थे, बहुत कर्जियस थे और बहुत ज़्यादा बात खूबसूरत करते थे, यानी बात करनी इनको बड़ी अच्छी आती थी, एलोगेंट स्पीच थी इनकी। इसके साथ ही ये सुरमीली आंखों, खुंघरियाले बालों, चमकीले दांतों वाला एक ऐसा हसीनो जमील नौजवान था कि इसे देखने वाली आंखें टुक टुक देखती ही रह जाती और देखने वाले का दिल इस खूबसूरत और दिलकश चेहरे को देख कर हैरान शुश्तर रह जाता। यानी ज़ाहरी हुसन भी अल्लाह ने इनको बहुत दिया था। हज़रत मास बिन जबल ने मक्की मुबल्लिग हज़रत मुसब बिन उमैर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और अकबा की रात नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर बैत करने का शर्फ हासिल किया। यहाँ छोटी सी बात नोट कीजिएगा, चूँकि पैदाइशी तौर पर जहीन भी थे, समझदार भी थे ना, तो बात को कबूल करने में देर नहीं लगाई। ये एक बहुत ही खूबसूरत क्राइटेरियन होता है किसी भी इंसान का कि वो अगर अपनी फितरत को मसख नहीं कर चुका ना, तो दीन की दावत कल इस्लाम की सूरत में थी बेशक, आज कुरान की दावत की सूरत में, फौरन लब्बैक कहेगा। ऐसे लगता है कि जैसे एक आग थी जो भड़कना चाह रही थी और बस भड़क गई और फौरन आग की तरह फैल गई सब तरफ। क्योंकि जब इस्लाम आता है ना इंसान के अंदर, तो उससे फायदा ये होता है कि इंसान की छुपी हुई सलाहियतें उसके सामने आती हैं। आज भी जो लोग दीन की दावत पे लब्बैक कहते हैं ना, आप नोट करेंगे, ये आम जिंदगी में सीधे साधे लोग होते हैं। इनके पास कोई वो सरकशियाँ नहीं होती जो इनको दीन की तरफ आने से रोके। बशर होने के नाते खामी खूबी हर इंसान में हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कोई इस तरह की सरकशी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जो ख़ास तौर पर बहुत दुनियादार और दुनिया में भी गुनाहों में इस तरह इंडल्ज हो चुके होते हैं कि जिनको हकीकी मानों में गुनाह कहा जाए, तो फिर ऐसे लोग ज़रा देर लगाते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। हर वो बंदा जिसको अल्लाह दीन के लिए चुने, उसको चाहिए कि वह दूसरों की हिदायत का हरीस रहे। और आपने ये भी सुना कि मुसब बिन उमैर के हाथ इस्लाम कबूल किया, और अगर आपको सीरत की झलकियाँ याद हों तो मुसब बिन उमैर पहले दाईये दीन थे मदीना के, यानी शुरू शुरू के लोगों जिन्होंने अल्लाह के नबी के मदीना में आने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। तो कितना दर्जा होता है उन लोगों का। इन लोगों ने आपके आने से पहले चूँकि काम कर दिया, तो बाद में जितना काम हुआ वो अल्लाह ने इनके हिस्से में भी डाल दिया। बहरहाल, हज़रत मास बिन जबल बेहतरीन खुश नसीब अशख़ास के काफ़िले में शामिल थे जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की सआदत हासिल करने के लिए मक्का मुकरमा का कसद किया ताकि आपकी बैत का शर्फ हासिल कर सके और तारीख इस्लाम के सुनहरी बाब में अपने नाम दर्ज कराने का एजाज़ हासिल कर सके। क्योंकि ये अकबा की रात जो थी, ये एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, बैत अकबा और बैत अकबा सानिया, تو اس میں وہ چند خوبصورت نوجوان یا دین کو ماننے والے تھے کہ جنہوں نے آپ کے لیے مدینہ میں راہیں ہموار کی تھیں، تو یہ ان میں سے ایک تھے۔ اس نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہی بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے ہم عصر ساتھیوں کا ایک گروپ ترتیب دیا۔ انہوں نے خفی اور اعلانیہ کاروائی شروع کر دی۔ ان نوخیز جوانوں، نوخیز کا کہتے ہیں ارلی ٹینز، ینگ بوائز، ان نوخیز جوانوں کی تحریک یعنی ان کی موومنٹ سے متاثر ہو کر یثرب کی ایک اہم شخصیت جناب عمر بن جموح نے اسلام قبول کیا۔ کون تھے عمر بن جموح؟ عمر بن جموح بنو سلمہ کا ایک ہر دل عزیز سردار تھا۔ اس نے اپنے لیے نہایت عمدہ لکڑی کا بت تیار کروایا تھا۔ یہ اس کی بڑی دیکھ بھال تعظیم کیا کرتا تھا، اسے ریشمی کپڑے پہناتا اور قیمتی عطریات ملتا، یعنی اس کو خوشبوئیں لگاتا۔ ایک رات اندھیرے میں نوجوان چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بت کو اٹھا کر دبے پاؤں باہر نکلے اور بنو سلمہ کے گھروں کے پیچھے ایک ایسے گڑے میں پھینک دیا جس میں گندگی تھی۔ جب صبح کے وقت سردار عبادت کی غرض سے اپنے بت کے پاس گیا تو اسے غائب پایا۔ ہر جگہ اس کی تلاش کی، بالآخر اپنے بت کو اس گڑے میں گندگی میں لت پت اوندھے منہ پڑا دیکھا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، گندگی سے پاک کیا، دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیا اور عرض کیا، اے منات، یہ اس بت کا نام تھا، بخدا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تیرے ساتھ یہ بد سلوکی کرنے والا بد نصیب کون ہے تو میں اسے سریعام اس طرح رسوا کر دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ جب رات آئی، سردار نیند میں خراٹے لینے لگا تو ان نوجوانوں نے پھر وہی کام کیا جو پہلی رات سر انجام دیا تھا۔ بہت سی کوشش کے بعد اسے اسی جیسے ایک دوسرے گڑے میں اوندھے منہ پڑا ہوا ملا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، صاف ستھرا کیا، عطر لگایا اور یہ سلوک کرنے والوں کے خلاف بولا کہ اگر یہ مجھے پتہ چل جائے تو میں ان کو اس مزہ چکھاؤں، اور سر عام ان کو ایک برے انجام تک پہنچانے کی دھمکیاں دی۔ بار بار اس عمل کو دہرایا گیا۔ نوجوان کنویں میں پھینک آتے، یہ وہاں سے نکال کر غسل دے کر اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیتا اور پوجا پاٹ کرتا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اس بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور اسے مخاطب ہوا، اللہ کی قسم، دیکھیے قسم اللہ کی ہے، جہاں سے آپ دیکھیں گے بت کے آگے سجدے کرنے والا بھی اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی قسم تیرے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا مجھے علم نہیں، اے منات اگر تم میں طاقت اور ہمت ہے تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، شعور بیدار ہوتا ہے نا انسان کا۔ خیر جب رات ہوئی، سردار نیند کی آغوش میں مگن تھا، یعنی گہری نیند سو رہا تھا، نوجوان بت پر ٹوٹ پڑے، اس کی گردن میں لٹکتی ہوئی تلوار لی اور ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھ دی اور دونوں کو ایک ہی گھڑے میں پھینک آئے۔ جب صبح ہوئی، سردار نے اپنا بت غائب پایا، تلاش شروع کی تو اسے انتہائی بدتر حالت میں گھڑے میں اوندھے منہ پڑا ہوا پایا۔ گندگی سے وہ لت پت تھا اور ساتھ مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ سردار نے یہ قبیح منظر دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا، اللہ کی قسم اگر تو الہ ہوتا تو تو اور کتا ایک ساتھ کنویں کے وسط میں پڑے ہوئے نہ ہوتے۔ بنو سلمہ کے اس سردار نے یہ شعر پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ کچھ باتیں اس پورے واقعے میں سے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک تبلیغ ہوتی ہے منہ سے اور ایک تبلیغ ہوتی ہے عمل سے۔ اب ان ینگس نے یہ کچھ کیا تو کیا آج میں اور آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ کسی ہندو کے مندر میں جائیں، رات کو ان کے بت توڑ دیں؟ دیکھیں، انہوں نے اوور آل کسی جگہ پہ جا کے نہیں کیا، ایک شخص جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ ہم سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر اس سے بات کرنے کا موقع بن گیا تو ہم اپنی بات اس کو کنوے کر سکتے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ کیا۔ تو اب آپ اس طرح کریں نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ کریں گے اور خدا نہ خواستہ پکڑے گئے، پتہ چل گیا تو وہ آ کے آپ کی قرآن کی کتابوں کو پھاڑ دے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کے شعور کو بیدار کیا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ وقت اور یہاں کا وقت آج کا بہت فرق ہے، حالات کا فرق ہے، تو تبلیغ میں آپ کو ایک اصول نہیں بنا سکتے، کبھی ہو سکتا ہے اس کی بھی ضرورت پڑے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو سامنے والا شخص ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی مذاق میں ایسی بات کی جا سکتی ہے تاکہ اس کا شعور بیدار ہو، اگر وہ آپ کا کوئی اپنا ہے تو۔ بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی کوششوں سے ایک لفظ بولے بغیر بھی انہوں نے دین کی بات اس کو سمجھا دی، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو ہوا، کیونکہ عمر بن جموح، آپ ان کے واقعات میں پڑھیں گے کہ کتنے خوبصورت صحابی تھے، ان کی باتیں پڑھنے لگ جاؤں گی تو بھی ہم ماس کی باتیں نہیں پڑھ سکیں گے، تو اپنے وقت پہ ان کے حالات بھی سنیے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل آپ کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ گئے، یعنی بس ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ جو جتنا ساتھ رہتا ہے اتنا فیض زیادہ ملتا ہے اس کو۔ آپ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور شرعی احکامات کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کتاب الہی اور شریعت اسلامیہ کا علم رکھنے والے بن گئے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، انہوں نے جتنا وقت علم کو دیا، نبی کو دیا، ایک استاد کے طور پہ کہہ لیں، اتنا فیض ان کو مل گیا۔ جو روز آتا ہے وقت پہ آتا ہے، روز کا کام روز کرتا ہے، یقیناً اس کا علم پکا ہوتا ہے، اور کبھی آئے کبھی نہ آئے، کبھی سنا کبھی نہ سنا، سن کے بھی نہ سنا، ساتھ کچھ اور کرتے رہے، تو وہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ایکسیلنسی کے درجے پہ کبھی نہیں پہنچیں گے، چاہے 10 سال جاتے رہیں کسی جگہ پہ، اور اس کے بعد جب دوسروں کو دینے جائیں گے تو کبھی بھی اپنے اوپر یقین نہیں ہوگا۔ تو جس حد تک ممکن ہو علم کو سنجیدگی سے سیکھے، ورنہ دل سخت ہونے لگتے ہیں انسان کے۔ یزید بن قتیب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز خمس کی مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے منہ میں نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں اور 400 موتی بکھر رہے ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ معاذ بن جبر ہے۔ یہاں سے کیا پتا چلتا، ظاہری خوبصورتی تو تھی ہی، لیکن جب اللہ نے ان کو ایمان دیا، پھر ایمان کے اوپر علم کا نور پڑ گیا، تو نورن علا نورن علا نور، یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ظاہری شکل و صورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب انسان کام اچھے کرتا ہے نا تو پھر اس میں 4 چاند لگتے ہیں، اور اگر واجبی سی شکل بھی ہو، لیکن جب ایک انسان اللہ کے کاموں کو کرتا ہے ایمان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر بھی ایک خوبصورتی ڈال دیتا ہے، اور اصل میں یہ ایمان کا اطمینان بھی ہوتا ہے۔ علم انسان کو خوبصورت بھی بنا دیتا ہے۔ تو حضرت معاذ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ اس کی جگہ کسی اسٹیج پہ کھڑے کوئی ایسی خرافات لوگوں کو سنا یا سن رہے ہوتے کہ جس سے شیطان خوش ہو، تو آپ بتائیے کہ ان کی یہ خوبصورتی کتنے دن ان کے کام آتی۔ بہرحال ایک اور ان کے بارے میں بیان ہے، ابو مسلم خولانی بیان کرتے ہیں، میں ایک روز دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں عمر رسیدہ یعنی بڑی عمر کے صحابہ کرام سے ملا۔ عمر رسیدہ صحابہ کرام کو ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور ان کے درمیان سرمیلی آنکھوں والے اور چمکتے دانتوں والا نوجوان جلوہ افروز تھا، یعنی بیٹھے تھے، یہ ینگ تھے جو بوڑھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے۔ جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو وہ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے ایک ہم نشین سے پوچھا یہ کون ہے، اس نے بتایا کہ یہ معاذ بن جبل ہے۔ ان سے کیا پتا چلتا کہ علم کی وجہ سے عمر میں بڑے صحابہ کی نسبت لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک شان ہے جس کو مل جائے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، حضرت معاذ بن جبل کی بچپن سے ہی مدرسۃ الرسول میں تربیت ہوئی تھی، اور رسول اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے خوب اچھی طرح سیراب ہوئے تھے، اور انہوں نے اس چشمہ صافی یعنی صاف چشمے سے علم و عرفان کے جام پیے تھے، اور یہ ایک بہترین معلم کے بہترین شاگرد تھے۔ دیکھیے کوئی بھی شاگرد اچھا ہوتا ہے نا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی استاد کی خوبی گنی جاتی ہے۔ جیسے اولاد اچھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کس کی اولاد ہے، ماں باپ کا نام آ ہی جاتا ہے نا، تو انسان کو خوشی منانی چاہیے اس بات میں اگر اس کے بچے یا اس کے شاگرد علم اور دین میں اس سے بھی آگے جانے لگیں۔ حضرت معاذ بن جبل کے لیے یہ سنت کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، میری امت میں حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ ان کے شرف و فضل کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ان 6 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے عہد مبارک میں قرآن مجید جمع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام جب آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان میں موجود ہوتے، تو ان کی طرف بڑے احترام سے دیکھتے اور ان کے علم کی تعظیم کرتے، یعنی قرآن کے خادم تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں اس بہت کم ملنے والی علمی شخصیت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا، یعنی صحابہ نے بھی ان کی خوبیوں کو سراہا اور ان سے پھر کام لیا۔ کیوں لیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اندر سکلز ہیں کام کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ قریش گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان نئے مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ کار معلم کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں اسلام کی تعلیم دے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نئے لوگوں کے پاس پرانے سمجھدار ایکسپرٹ لوگوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ اپنے تجربے کے ساتھ ان کو ٹیکل کریں اور شرعی احکام بھی سکھائیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اب اس کا اگلا مرحلہ تعلیم اور احکامات کو وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ نے سید عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو وہیں رہنے دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکام سکھائیں۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جہاں علمی ٹرپس جاتے تھے تو وہاں معاذ بن جبل جاتے تھے۔ دیکھیے کچھ کچھ صحابہ کی آپ خوبیاں پڑھتے ہیں کہ تلواریں اٹھاتے تھے، بہادر بہت تھے، جیسے خالد بن ولید، اسد اللہ کہلائے، ان کے اندر یہ خوبی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبیاں دی تھیں۔ تو ہر بندہ مختلف چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھے تاکہ جو اس کی خوبی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر پھر اس میں ایکسپرٹ بنے۔ ہر کام ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا، تو آپ بھی اپنی خوبی پہچانیں، جو کام آپ اچھا کرتی ہیں پھر اس کو اور اچھا کیجئے تاکہ اس کام میں آپ ہی کا نام آئے اور آپ ہی سے وہ خدمت لی جائے۔ جب شاہان یمن کے الچی یعنی ان کے امبیسڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے روبرو اپنے مسلمان ہونے اور ماتحت دیگر یمنیوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے حضرات کو بھیجا جائے جو نئے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ نے اس مشن پر بھیجنے کے لیے چند ایک مبلغین کو منتخب کیا، یعنی ایک سے زیادہ ٹیچرز کو بھیجا، اور ان کا امیر حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بہت سارے لوگوں کو کسی جگہ آپ کام کے لیے بھیجے، کوئی بھی کام دے دیں، تو ان کے اوپر بھی ایک بڑا ہونا چاہیے۔ سب ایک جیسے ہوں گے نا تو ذرا سی ایمرجنسی آئے گی تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اب ہم کس کی بات مانیں، اور پھر اس کے نتیجے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو اس طرح ڈیوائڈ کیجئے کہ سب سے اوپر کس کی بات ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو بہرحال چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود یہ لیڈر بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشد و ہدایت پر مشتمل مبلغین کی جماعت کو الوداع کرنے کے لیے خود مدینہ کے باہر تشریف لائے، یعنی مدینہ کے باہر تک تشریف لے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کو کہیں رخصت ہو رہا ہو تو اس کو جہاں تک بھی جا کے سی آف کیا جا سکے تو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور معاذ بن جبل اونٹنی پر سوار تھے۔ رسول اللہ دیر تک ان کے ساتھ چلتے رہے، گویا کہ آپ حضرت معاذ سے دیر تک باتیں کرنا چاہتے تھے۔ کتنی محبت ہی اللہ کے نبی کو اپنے ساتھیوں سے، اور خاص طور پہ جو اس طرح سے خوبیوں والے ساتھی ہوں ان سے تو انسان کو گھنٹوں بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ باتیں ایسی بیکار نہیں تھیں بلکہ اس میں نصیحت تھی۔ تو کچھ چیزیں کتابیں کھول کے استاد سکھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پھر عملی غلطیاں کرتے ہوئے اور عملی طور پہ اچھے کام کر کے اور اس کی اپریسیشن کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں۔ اور حضرت معاذ خوش قسمت تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے ہی علم لیا اور آپ ہی سے ٹریننگ لی، اسی لیے تو پھر یہ بہت دیر تک کام کرتے رہے نا۔ تو یہ آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے ان کو کچھ وصیحتیں فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پھر نہ مل سکے، شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرے۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے غمزدہ ہو کر زار و قطار رونے لگے اور آپ کے ساتھ دیگر ساتھی بھی سسکیاں لینے لگے۔ کیا دل کو چوٹ نہیں پڑی؟ ایک دم میرا تو اپنا دل ہل کے رہ گیا۔ کسی کو نہیں پتا کب جدائی ہو جائے گی، کون سی رات ہم سوئیں گے اور پھر نہیں اٹھیں گے۔ تو کبھی بھی کوئی دین کا ساتھی ہو، علم کا ساتھی ہو، اس کو اس سوچ سے اوور لک نہ کیا کریں کہ چلو نا ہمارے پاس ہی ہے نا، جب چاہیں گے ان سے فائدہ لے لیں گے۔ کوئی پتہ نہیں کب کون سی آواز بند ہو جائے۔ آوازیں تو قائم رہتی ہیں بعد میں بھی، تصویروں کی شکلوں میں صورتیں بھی رہتی ہیں، لیکن وہ لمس، وہ محبتیں، وہ ہمدردیاں، وہ دکھ سکھ کے وقت میں بات کرنا، پھر یہ نہیں ملتی۔ پرانی چیزوں کو نیا تو نہیں کر سکتے آپ، تو اس لیے نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور صحابہ تو اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی سے، کیا دل پہ چوٹ پڑی ہوگی، اور نبی ایسے نہیں بات کرتے ہماری طرح، ایسے ہی اوپر اوپر سے لوگوں کو ڈراتے رہتے، اچھا میں مر گئی تو کیا ہوگا۔ آپ کے اس کہنے میں حقیقت تھی، کیونکہ وما ینتق عن الہوى ان ہو الا وحی یوحا، آپ اللہ کے حکم سے بولتے تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ خبر سچائی پر مبنی تھی۔ اس کے بعد حضرت معاذ کو اللہ کے نبی کی زیارت کا سرمہ اپنی آنکھوں میں ڈالنے کا موقع میسر نہ آیا۔ حضرت معاذ کے یمن سے واپس لوٹنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا نا کہ نبی فوت ہوئے۔ آج کچھ لوگوں کا جھگڑا ہی کیا کہ نبی کو فوت کیوں کرتے ہو، وہ تو پردہ کیے میں وہ موجود ہیں۔ تو دیکھیے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ امات او قتل انقلب تم، تو پھر میں اور آپ کیسے نہ کہیں، اور کسی کے موت کی بات کر کے اس کی گستاحی تھوڑی ہوتی ہے۔ موت کو انسان کے لیے نعوذ باللہ کوئی مکروہ چیز ہے نہیں، موت کے بعد ہی تو جنت اور اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت معاذ مدینہ منورہ واپس لوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں تھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا ہوا آپ پاکستان سے ادھر آئیں، کسی کو ملے، پیار کیا سب، لیکن آپ کے اگلی دفعہ جانے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ کتنا پھر اس وقت دکھ ہوتا ہے جب انسان دوبارہ ان جگہوں پہ جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر جذبات ہیں، صحابہ میں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کام نہیں چھوڑا۔ ان کی ساری محبتیں کام کے ساتھ تھیں، بیکار لوگوں سے کون پیار کرے گا، کتنے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ ہمیں کارآمد بنا دے، کچھ کر کے مریں، جانا تو ہے ہی۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، اس کے بعد ابو بکر آئے، وہ بھی گئے۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، تو آپ نے حضرت معاذ کو بنو کلاب کی طرف بھیجا تاکہ وہ امیر لوگوں سے صدقات وصول کر کے ان کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کریں۔ آپ نے ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا۔ آپ جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے مفلر کے طور پر اپنی گردن پر وہ ٹاٹ لپیٹ رکھا تھا جسے عام طور پر گھوڑے کی زین کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ بیوی نے کہا، وہ تحائف کدھر ہیں جو منصب دار اپنے گھر والوں کے لیے لایا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک بیدار مغز چوکس نگہبان تھا جو میری ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو آپ امین تھے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے آپ کے اوپر ایک نگہبان مقرر کر دیا۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ ان سے حضرت معاذ بن جبل کی بیوی نے دکھ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور پوچھا، اے معاذ، کیا میں نے تمہاری نگرانی کے لیے کوئی نگہبان مقرر کیا؟ عرض کیا، نہیں یا امیر المومنین، دراصل مجھے اپنی بیوی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر ہنس پڑے اور اپنے پاس سے کچھ تحائف دیے اور فرمایا، جاؤ یہ تحفے دے کر اسے راضی کر لو۔ کیسے لوگ تھے، ٹاٹ گلے میں لپٹا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں لیکن اپنی ذات پہ کچھ نہیں لگ رہا۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی تھی نا، میرے اوپر ایک نگہبان ہے، اشارہ اللہ کی طرف ہے، جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، کیونکہ اللہ کی ذات جب دیکھتی ہے تو بندے اپنے ایک ایک عمل پہ روتا ہے۔ ایک پینی پیسہ، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹا سا دھبا اس کی وجہ سے کسی جگہ لگ جائے، کوئی ایک چمچ ٹوٹ جائے، کوئی ایک پلیٹ کا کنارا ٹوٹ جائے، تو انسان فکر مند ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر تو ایک بہت باریک بین ذات لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ تقویٰ دے دے، کسی سے نہیں اللہ سے ڈریں اور اپنی کمی کوتاہیوں کو خود دور کریں۔ حضرت فاروق کے دور خلافت میں شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان نے یہ مطالبہ کیا، امیر المومنین بشندگان شام کی تعداد بہت ہو گئی، یعنی شام میں رہنے والوں کی تعداد بہت ہو چکی ہے، اب ان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکام سکھائیں، امیر المومنین آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے ان پانچ صحابہ کرام کو بلایا جنہوں نے عہد نبوت میں قرآن مجید جمع کیا تھا، اور ان میں حضرت معاذ بن جبل، عبادہ بن ثابت، ابو ایوب الانصاری، ابی بن کعب اور ابو دردا رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ شام میں رہائش پذیر آپ کے مسلمان بھائیوں نے مجھ سے یہ مدد طلب کی ہے کہ ایسے افراد ان کے پاس بھیجے جائیں جو ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکام سکھائیں، اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کریں، اللہ آپ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ میں تم میں سے تین اشخاص کو اس مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، اگر چاہو تو قرعہ ڈال لو، یا تم میں سے تین احباب کو نامینیٹ کر دیتا ہوں، یعنی نامزد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، قرعہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ابو ایوب بوڑھے ہو چکے ہیں، ابی بن کعب بیمار ہیں، باقی ہم تین رہ گئے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، خم سے تعلیم کا آغاز کرنا، جس جگہ کا نام ہے جب تم خمس کے رہنے والے لوگوں کی حالت سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے میں سے ایک کو یہیں چھوڑ دینا، تم میں سے ایک دمشق چلا جائے اور تیسرا فلسطین روانہ ہو جائے۔ یہ تینوں صحابہ اتنی دیر خمس میں رہے جتنی دیر رہنے کے لیے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا، پھر وہاں حضرت عبادہ بن سامت کو چھوڑا۔ حضرت ابو درداد دمشق روانہ ہو گئے اور معاذ بن جبل فلسطین چلے گئے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اطاعت تھی، ایڈمنسٹریشن کو مانتے تھے، مینجمنٹ کو مانتے تھے، نصیحت پوری سننی اور پوری ماننی، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اپنی مرضیاں نہیں کی کہ پہلے سارے تینوں ادھر رہتے ہیں، پھر تینوں ادھر چلتے ہیں، پھر تینوں ادھر، ایسے نہیں ہے۔ اور دیکھیں، یہ نہیں کہا تھا کون رہے کیسے رہے، لیکن لوگوں نے خود بڑی حکمت عملی سے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیا۔ تو کاموں کی ڈویژن کر لینی چاہیے، چھوٹے موٹی باتیں اگر ہوں تو اس کو اوور لک کر دیں، برداشت کر کے کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا ہے۔ خیر، اب آگے ہوا کیا؟ وہاں پہنچ کر کہاں گئے تھے معاذ بن جبل؟ فلسطین، نبیوں کی سرزمین، برکت والی۔ ہاں، وہاں پہنچے تھے ایک وبائی مرض میں مبتلا ہوئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو قبلہ رخ ہو کر بار بار یہ ترانہ الاپنے لگے، مرحبم بالموت مرحبا، زائر جاؤ باد غیاب، و حبیب وفد علی شوق، خوش آمدید موت کو خوش آمدید، ویلکم ٹو ڈیتھ، ویلکم ٹو ڈیتھ۔ بڑی غیر حاضری کے بعد ملاقاتی آیا، یعنی اللہ بڑی دیر سے تجھ سے دور ہوں، اب ملاقات کرنے آ رہا ہوں، اور محبوب یا محبوب شوق کی سواری پر آیا، یعنی اللہ سے ملنے کا شوق ہے مجھے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، الہی تو جانتا ہے میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی، اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہریں چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا۔ الہی، میری طرف سے اس نیکی کو قبول فرما جو تو کسی مومن کی جانب سے قبول کرتا ہے۔ پھر اپنے وطن اور اہل خانہ سے دور دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی صورت میں ان کی پاکیزہ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ اللہ اکبر، یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ تو یہ تھے معاذ بن جبل، کل من علیہا فان، ایک وقت سب کو جانا ہے۔ دعا کریں کچھ کر کرا کے جائیں، ایسے نہ جائیں۔ اور کیا خوبصورت زندگی اور کیا خوبصورت موت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے اور ایمان کی موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔